امت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دوران مناسک حج ملاحظہ فرمایا کہ وہ جب بھی قدم اٹھاتا یا رکھتا تو درود شریف پڑھا کرتا. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی کیا بات ہے، تم ہر وقت درود شریف ہی پڑھتے ہو، مناسک حج میں جو اور معصور دعائیں ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے اپنا نام بتایا، میں سفیان ثوری ہوں. تو اس شخص نے آپ کا نام سنا ہوا تھا کیونکہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے زبردست ولی تھے. اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ بہت ہی بزرگ ہیں، اگر آپ بزرگ نہ ہوتے تو میں ہرگز اپنا واقعہ نہ بتاتا. علیجہ بات یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر حج پر تھا، دوران سفر ایک جنگل میں میرا والد بیمار ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد میرے والد کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، مجھے بڑا رنج ہوا اور میں بہت رنجیدہ ہوا اور اسی رنج و علم میں اشک باری کر رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل چہرے والا شخص تشریف لے آیا اور آتے ہی اس نے میرے والد کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا. ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ میرے والد کا سیاہ چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح دمکنے لگا. اس سے مجھے ایک عجیب سی فرحت محسوس ہوئی. وہ آنے والا ہاتھ پھیر کر جانے لگا، میں آگے بڑھا اور میں نے اس کا دامن پکڑا، شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، علی جان آپ کتنے اچھے ہیں، کیسے حسین و جمیل ہیں اور کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں. آپ نے اس مسافرت و غریب الوطنی کے عالم میں میری بے کسی پر ترس کھایا اور میرے والد پر رحم فرمایا. آپ اپنا تعارف کرا دیتے آپ کون ہیں؟ تو اس نور کے پیکر نے مسکرا کر فرمایا، سبحان اللہ، تم نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں تیرا نبی ہوں. تیرا باپ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی گناہ کرتا تھا، لیکن یہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑا کرتا تھا، اس لیے آج جب اس پر یہ افتاد آن پڑی تو میں اس کی اعانت کے لیے، اس کی دستگیری کے لیے آ پہنچا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الحبيب العال القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. تو سفیان فوری رضی اللہ عنہ کی خدمت پر کر رہا ہے کہ علی جا، جب سے یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے میں نے یہ طے کر لیا ہے میں کوئی دعا کوئی ورد نہیں پڑھتا، بس ہر آن ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرتا رہتا ہوں. حضرت سفیان فوری رحمت اللہ علیہ کا بھی بعد میں یہ معمول ہو گیا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مصیبت زدہ آتا، کوئی بیمار آتا، کوئی مریض آتا، تو اس کو آپ درود شریف ہی کی تلقین کرتے. مثلاً حضور مجھے بخار آ گیا، درود شریف پڑھو. حضرت پیٹ میں درد ہو رہا ہے، درود شریف پڑھو. حضور میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، درود شریف پڑھو. بچہ بیمار ہو گیا، درود شریف پڑھو. یعنی کہ آپ اس مصرے کا گویا مصداق ہو گئے، یعنی اس مصرے پر انہیں آپ صادق آتے ہیں، پورے اترتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. اور کسی نے سچی تو کہا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اللهم صل وسلم تبارک علی سید مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. میرے آقا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا لوگ، مطلب دانش مند کا، بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر وہ اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے ہیں تو دونوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جتنا لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں اگر اتنا ہی جنت سے محبت کرتے تو دونوں کو پا لیتے. جتنا لوگ ظاہر میں دوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اللہ سے ڈرتے ہوتے تو وہ دونوں کے یہاں سعید ہو جاتے، سعادت مند ہو جاتے، اچھے ہو جاتے. یہ تین جو نقطے بیان کیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، حقیقت میں اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ تین کے تین نکات من و عن ہم پر صادق آتے ہیں. بالکل آپ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی گوشے سے اس قول کو آپ، مطلب یعنی کہ جانچیں، پرکھیں اپنے اوپر، اپنے ضمیر سے حساب کتاب لیں، اس کو ٹٹو لیں، تو مکمل طور پر ہم واقعی یعنی کہ ایسے ہی ہم تنگ دستی سے بہت ڈرتے ہیں. جہنم سے کتنا ڈرتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے. یعنی کہ لطف کی بات یہ کہ یہ عام مطلب تاثر ہے کہ ہماری روزی بند ہو گئی. اب میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ بھائی تمہاری روزی بند ہو گئی، تم سانڈ جتنے ہو کیسے گئے؟ انہیں روزی بند ہونا اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی ایکسپائر ہو جائے، مر جائے. بڑے بڑے کروڑ پتی دیکھے مجھے سب سے واسطہ پڑتا ہے. آپ روز میں آتے ہوں گے، میں نہیں آتا الحمدللہ، سمجھے. بڑے بڑوں سے واسطہ پڑا ہوں گے، روزی بند ہو گئی. ارے اتنے کارخانے آج کل نہیں چل رہے، تم کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، یہ لاکھوں روپے کا بینک بیلنس پڑا ہے، روزی بند ہو. حالانکہ بچے کی بھی عقل میں آ گیا ہوگا روزی اس وقت بند ہوتی ہے جب موت آ جاتی ہے، ورنہ یہ پانی بھی پیتے ہیں کہ پانی روزی نہیں ہے، یہ تمہارے کھانے سے پانی زیادہ ہے. پانی جتنا ضروری ہے اتنا کھانا ضروری نہیں. کھانے کے بغیر عبادت ممکن ہے، نماز ممکن ہے، کھانے کے بغیر آپ نماز پڑھ سکیں گے، پانی جب تک اس کو یوز نہیں کریں گے نماز نہیں پڑھ سکتے. غسل نہیں اترے گا آپ کا، مطلب وضو نہیں ہوگا، جس صورت میں پانی نہیں ہوا تو تیمم کی اجازت، یہ دوسری صورت. وہ بارہ لے کے میں نے عرض کیا کہ پانی جو ہے وہ زیادہ مطلب اہم ہے کھانے سے، تو پانی تم پیتے جو تمہارے پیٹ میں جاتا ہے یہ بھائی تمہاری روزی ہے. پیارے سائی بھائیوں، یہ مطلب بڑا جامع قول ہے کہ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر وہ اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے ہیں تو دونوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جتنا لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں اگر اتنا ہی جنت سے محبت کرتے تو دونوں کو پا لیتے. جتنا لوگ ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اللہ سے ڈرتے ہوتے تو وہ دونوں کے یہاں سعید ہو جاتے، سعادت مند ہو جاتے، اچھے ہو.
بزرگوں کی باتیں بڑی پیاری پیاری ہوتی ہیں. جامع کون ہے؟ اس کے ضمن میں ایک میرے ذہن میں بات آئی جو میں اس معاشرے میں دیکھتا ہوں. جتنا ہمارے طالب علم بھائی، بالخصوص طالب علم بھائی، دنیا کے امتحان کی فکر کرتے ہیں، پرتی آتی رہتی مجھے دعا کے لیے، پکڑ پکڑ کر بولتے بھی رہتے ہیں. جتنا طالب علم ہمارے اسلامی بھائی دنیاوی امتحان کی فکر کرتے ہیں اتنا ہی قبر اور قیامت کے امتحان کی فکر کرتے ہیں، دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. نہیں آتی جاتے، کیونکہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب امتحان میں دعا کس کے لیے کی جائے؟ تو میں بالکل باغی اس معاشرے کا، بالکل الٹی کھوپڑی میری. میں آپ کو سمجھاؤں بھائی، امتحان میں پاس ہونے کی دعا کس کے لیے کی جائے؟ کہ واقعی جو مطلب ہے کہ دیانت داری سے امتحان دے، دیانت داری سے امتحان دینے والا کوئی آئے تو. ابھی ہاتھ اٹھا دوں گے آپ، پھر میں پوچھوں گا تو پھر آپ جواب مجھے سنو. یعنی کہ مطلب دیانت داری سے امتحان دیتا کون؟ تو ممتحن کا بتانا بھی تو غیر قانونی ہے. اس کو تو مقرر اس لیے کیا کہ وہ نقل نہ کرے، اور یہ اوپر رہ کر نقل کروا رہا ہے، چاہے وہ ہمدردی میں کروا رہا ہے. تو ہمدردی میں بھی نقل کروانا جائز تو نہیں ہے نا، ہمدردی میں بھی نقل کروانا جائز تو نہیں ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اب جیسے کہ آپ غریب آدمی، آپ مالدار ہیں، تو مجھے غریب سے بڑی ہمدردی، تو مالدار کی جیب کاٹ کے غریب کو دے دوں. آپ کا کتنا اچھا آدمی، دیکھو ہماری مدد کی. بھائی تمہاری مدد ضرور کی، لیکن مالدار کا جیب کاٹا، یہ غلطی کی اس کا کیا؟ تو طالب علم محنت صحیح معنوں میں کرے تو وہ پاس ہو جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اصل وہ صحیح معنوں میں محنت کرتے نہیں اور نقلیں بہت کرتے ہیں، حالانکہ ناجائز ہے نقل کرنا. ٹیچر نے پتہ نہیں کیا کیا دے دلا کر بڑی بھاگ دوڑ کرتے، پھر دعا بھی کرواتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں کیسے ہوگا. جیسے کہ ہم اسکوٹر کا لائسنس نہ رکھے، سوزوکی کا لائسنس نہ رکھے، کار کا لائسنس نہ رکھے اپنے پاس، اور پھر کہے کہ پولیس ہمیں چھوڑ دے. تو اگر ہمارے پاس لائسنس نہ ہو اور پولیس اس کے باوجود چھوڑ دے ہمیں بغیر کچھ لیے، اول تو لیے بغیر چھوڑے گا نہیں. ہو اگر کوئی شریف ہو بھی اور وہ چھوڑ بھی دے تو وہ شریف کہلائے گا لیکن وہ شریف نہیں. اس لیے کہ اس کو تنخواہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ جتنے بھی جرم کرتے ہیں ان کو پکڑ کے اندر کرو، ہمارے پاس لے آؤ تاکہ ہم اس سے نمٹے. ان کے جو بڑے افسران ہیں، تو جو پولیس والا پکڑ کے مفت میں چھوڑ دیتا ہے وہ بھی قانون توڑ رہا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے. تو یہ کہ ہم لائسنس وغیرہ رکھے نہ، کاغذات نہ رکھے اور پھر ہم دعا کریں یا بول دیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہم اجتماع میں جا رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا، تو یہ سب مطلب ہمارا پورا حساب صحیح ہو تو پھر یہ مطلب ان کی دعا ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تقریباً 20 باتیں نقل کی ہیں احسن البیان عذابی دعا میں، آپ کے والد صاحب کی کتاب میں وہ حاشیہ لکھتے ہوئے کئی باتیں بڑی دلچسپ لکھی ہیں. کہ مطلب ان کے دعا قبول ہونے کے لیے جو جو مطلب آداب ہیں ان میں سے جو آداب ہیں، مثلا بغیر روک جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ باؤنڈری، چھت پر باؤنڈری ہوتی ہے، روک بولتے ہیں روک، یا منڈھیر شاید بولتے ہیں، منڈھیر بھی بولتے ہیں سائڈ پہ ہوتی ہے. تو بغیر بالکنی کی، بغیر منڈھیر کی چھت پر نہ سوئے، منع فرمایا، اس لیے گر جانے کا خطرہ ہے. تو کوئی بغیر منڈھیر کی چھت پر سوئے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ میں نہ گروں، تو یہ دعا اس کی مطلب یعنی کہ بے موقع ہے. اسی طرح جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو تاکہ شیطان اندر نہ گھس سکے. تو اب بسم اللہ پڑھے بغیر دروازہ بند کرے کوئی اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ میرے گھر میں شیطان داخل نہ ہو، تو یہ دعا اس کی بے موقع ہے. تو اس کو طریقہ تو بتا دیا، دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کر، شیطان نہیں گھسے گا. چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیا، چراغ حدیث شریف میں کہ چراغ بجھا دو جب سونے لگو رات کو، تو چراغ بجھا دو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوہا بتی لے جاتا ہے اس طرح مثال بھی ہے, تو آگ لگنے کا امکان ہوتا ہے چراغ سے. تو اب کوئی چراغ تو نہ بجھائے, چراغ ٹمٹما رہا فانوس وغیرہ, اب تو بجلی کے بلب ہے تو ان کا تو مطلب ان کا معاملہ دوسرا. اچھا تو وہ چراغ بھی جل رہا ہے, لالٹین جل رہی ہے آپ کی, اور آپ دعا کریں گے اللہ اسے آگ نہ لگے. تو اب یہ کہ سرکار کی بات زیادہ وزن دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے تو منع فرما دیا کہ چراغ بند رکھو ورنہ آگ لگنے کا خطرہ ہے, تو آپ خود چراغ بند نہیں کرتے پھر دعا کرتے. تو اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 20 باتیں مطلب مثال کے طور پہ لکھی, بے شمار باتیں حدیثوں سے کہ یہ 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 باتیں کرے اور پھر کرے دعا کہ یا اللہ میرا یوں ہو جائے یوں ہو جائے. تو جو سرکار نے فرمایا اس پر عمل کرو پھر دعا کرو. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تو اس نے عرض کیا حضور میں اونٹ کو چھوڑ دوں اور توکل کروں, تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھ دے پھر توکل کر, میں اپنے طور پر اس کو باندھ تو دو پھر توکل کر. اب اسی طرح اس کو یوں سمجھو کہ دکان آپ کی ہے, آپ کہیں کہ بس اللہ کے بھروسے پر میں نے چھوڑ دی, تالا والا کیا لگانا تھا, خیر آپ اتنی بھول کرتے بھی نہیں مجھے پتا, آپ توکل تو اپنی جہاں وہ نفس ہوتا نا وہاں کرتے, یہاں کوئی توکل نہیں کرتا. میں لاکھ یقین دلاؤں کہ آپ کی دکان اگر چلی گئی تو اس کا ذمہ دار لوں, پھر بھی آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گے مجھے پتا. اب یہ کہیں گے کہ یہ نہیں دے گا تو میں کیا بگاڑ لوں گا اس کا, تو یہ کہ آپ ایک نہیں سات تالے لگاؤ گے سمجھے, اور مال کو تو آپ دکان پہ بھی نہیں چھوڑتے ہو, لاکر میں رکھتے ہو, بینک میں لاکر میں یا گھر پہ تجوریوں پہ تیرو پھلے ڈاکو آ کر مطلب یعنی کہ سات دروازے توڑ کے آپ کو لے جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ نے سمجھا نا کہ تالا دو اس کو تالا دینا چاہیے مگر تالے کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اور پھر توکل کرے اللہ کے بھروسے کہ اللہ میں نے تو اپنے طور پر جتنا ہو سکا تھا وہ کر لیا, اب تو کرم فرما کہ کوئی ایسا فنکار نہ آ جائے جو میرا تالا توڑ دے. آج کل تو تار سے تالا کھول دیتے, بڑے لوگ ماہر ہو گئے, تالے والے سب مطلب یعنی کہ دیکھا ہو گئے ڈاکو کے آگے جو چاہتے ہیں اٹھا کر لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو حفظ و امان رکھے. تو مقصد عرض کرنے گئے کہ امتحان کی جتنی فکر ہمارے طالب علم بھائی کرتے ہیں, اگر اتنی ہی فکر آخرت کے امتحان کے لیے کریں, قبر کے امتحان کے لیے کریں, تو یہ دونوں میں پاس ہو جائیں. ایک اور مطلب بڑھا دوں, ہمارے اسلامی بھائی جتنا روزی میں برکت کی فکر کرتے ہیں اتنا ہی اگر نیکیوں کی برکت میں فکر کریں دونوں ہی کو پانے. روزی کی برکت کا ہر ایک قابل میں تو کرتا میرے بات کرتے لوگ روزی میں برکت روزی میں برکت روز. ایک صاحب آئے میں نے کہا بھائی پورا نہیں ہوتا, بولا پورا تو ہو جاتا ہے پھر بھی برکت چاہیے. میں نے کہا یار اب نیکیوں کی برکت کرا دے, حالانکہ میرے لیے ممکن نہیں میں نیکیوں میں برکت کا کوئی تعویذ دوں, میں مطلب ایک ذہن بنانا چاہتا ہوں آپ کا کہنے کا یہ سوچ کیوں ہے کہ صرف روزی میں برکت, تو نیکیوں میں برکت چاہیے نہیں چاہیے. میری بات الٹی ہے شاید کوئی باتیں نہیں کرتا ہوگا, لیکن میرے ذہن میں آتا ہے کہ آخر روزی کی برکت کی ہی دم پکڑ کے اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر کیوں پھرتے ہو, آخر نیکیوں کی تو برکت کی بھی تو سوچو نا. یہ روزی کی برکت آپ کو قبر کے کنارے تک شاید آ جائے, مگر وہ نیکیوں والی برکت انشاءاللہ آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی, آپ کو انشاءاللہ قیامت میں بھی کام آئے گی. تو جو مطلب دیر پا ہے اس کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میری لڑائی یہ ہے کہ آخر یہ نا ہماری سوچ اتنی الٹی کیوں ہو چلی ہے, حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے ایسا نہیں تھا. امم سابقہ میں سے انبیاء علیہ السلام بعد انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی, امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے, بہت مطلب نازک بات امام غزالی نے جو نقل کی ہے, اس بات کو اگر کوئی رکھ لے اور گرا میں باندھ لے صحیح ہو جائے. انبیاء علیہ السلام پر وحی کی اللہ تعالیٰ نے بعد انبیاء علیہ السلام پر کہ میری دشمنی سے ڈرو, میری دشمنی سے ڈرو کہ مجھے جو اپنا دشمن بنا لیتا ہے یا میں جس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اس پر دولت کی بارش کر دیتا ہوں. اللہ کسی خطرناک بات ہے کسی کے پلے نہیں پڑے گی, لیکن مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ نے نقل کیا غصبات رضی اللہ تعالیٰ کے شہر مقدس بغداد محلہ میں آپ کا مزار ہے, اور حضور غصبات سے بھی یہ پہلے ہوئے, بہت پہلے ہوئے, بہت پرانے ولی ہیں. انہوں نے نقل کیا کہ جس کو میں اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اس پر دولت کی بارش کر دیتا ہوں. اب بھی آپ کو اگر روزی میں برکت چاہیے تو میرے نصیب کہ میں آپ کو سمجھائیں گے, کیونکہ میں آپ کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا قرضدار اور محتاج نہ کرے, ہمیں بقدر کفایت ضرور عنایت فرمائے کہ ہمارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلا نہ رہے, ہاتھ یوں رہے یوں نہ رہے. یہ تو میں ہمیشہ اس مفہوم کی باتیں بتاتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم روڈ پر آ جائیں اور اس کے حلال بالکل یعنی چھوڑ دیں ہم کمائیں نہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ دولت کی حوث میں جو آج یہ دنیا سرے گردہ ہے, حالانکہ روزی دینے والا پوری کائنات میں ایک ہے یا زیادہ ہے؟ تو پھر امریکہ میں کیا کرنے جاتے ہو؟ کراچی میں کیا دوسرا روزی دینے والا ہے؟ تو لوگ امریکہ بھٹکتے ہیں، لندن بھٹکتے ہیں، پھر کارگو میں ان کی لاش آتی ہے، سوار ہوتے سڑی ہوئی لاش ڈیلی، یعنی کہ آئے دن اخباروں میں یہ خبریں ہوتی ہیں کہ اس کی لاش آ رہی ہے لندن سے، اس کی پیرس سے آ رہی ہے، اس کی امریکہ سے، اس کی جرمنی سے، اس کی، تو وہ سارے کے سارے بےچارے نوٹے یا تو لینے گئے ہوتے ہیں یا نوٹے جمع کرنے کا نسخہ سیکھنے گئے ہوتے ہیں، جیسے اعلیٰ تعلیم کے لوگ جاتے ہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، دین سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ دنیا سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مطلب سنتے رہتے ہیں، لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے، تو وہ دنیا یعنی کہ نوٹے چھاپنے کا، نوٹے حاصل کرنے کا نسخہ سیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں بندے جاتے ہیں، پھر بیچاروں کی کارگو میں لاشیں، اے دین تو بڑا مظلوم ہو گیا، اے اسلام تو بڑا مظلوم ہو گیا، اب تجھے سیکھنے والا کوئی نہیں، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ آنے میں، اے اسلام اب تجھے سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، آج تیرا گھر گھر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، آج اسلام کا مسلمان کہلانے والے گھر گھر بائیکاٹ کر رہے ہیں، خبردار اگر تو اجتماع میں گیا ٹانگیں توڑ دیں گے، تو مولوی بنے گا تو ملا بنے گا، یہ ہر گھر میں کم و بیش یہ ڈانٹ اپنے بچوں کو نہیں پڑتی، آپ بتائیے، لکھی ہوئی تحریر آتی ہے میرے پاس، روتے ہوئے لڑکے آتے ہیں، ہمارے ماں باپ اجتماع میں روکتے ہیں، ہمیں منع کر، اچھا اب یہ بتائیے کہ یہاں کیا سکھایا جاتا ہے، اسلام سکھایا جاتا ہے نہیں سکھایا جاتا، کیا میں یہاں آپ کو کوئی اپنی فیکٹری کی مطلب یعنی کہ وہ ترکیبیں بتا دوں کہ میری فیکٹری اس طرح چلے اس طرح چلے، یا آپ کو مطلب کوئی دنیا سکھاتا ہوں؟ اگر دنیا سکھاؤں تو آپ پیسے دے کر آؤ گے، اتنے اتنے منع 150 روپے ٹیوشن کی فیس بھرتے، ایک ٹاپک کے 150 روپے مہینے، 100 روپے 150 روپے 200 روپے جیسا مطلب اسٹینڈرڈ پڑھانے والے، تو دنیا مطلب سیکھنے کے لیے تو ہم مجھے پیسے دے کر آتے ہیں، جنہیں جتنا دین کے معاملے میں یہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور یہ عظیم الشان اجتماع رب سے ہوتا ہے، بڑے بڑے اشتہار چھپ کر بھی اتنے بڑے جلسے عام طور پہ نہیں ہوتے کراچی شہر میں، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے بڑے شہر کا یہ سب سے بڑا اجتماع انشاءاللہ اہل حق جس میں جمع ہوتے ہیں، تو اگر یہ اتنا بڑا اجتماع الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جمع ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ اتنا ہی اثر میں جتنا دین کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی والوں کی زبان میں اثر دیا اور اتنے سارے لوگ وہ مل جل کے جمع کر لیتے ہیں، اگر اتنا ہی اثر دنیاوی علم کے لیے دعوت اسلامی والوں کی زبان میں اللہ نے دیا ہوتا، یعنی کوئی اور ادارہ ہوتا دنیاوی علم کا، تو آپ سے کئی گنا لوگ ہمیں ملتے ہیں جس کو ہم دنیا سکھاتے اور ہمیں لاکھوں روپے مطلب ہم کماتے اس کو، اللہ تعالیٰ اس حوث سے بچائے، نہ یہ صلاحیت ہے نہ اللہ تعالیٰ عطا کرے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتا رہے، تو بہرحال یہ کہ میرے اسلامی بھائیوں اسلام اس ملک میں، دیکھو نا اسلامی ملک ہے ہمارا اور اسلامی گھرانے ہمارے اسلامی خاندان، ان میں یہ اسلام اب کتنا مطلب مظلوم ہے کہ آج اسلام کا نام لینا جرم ہے، آج اللہ اللہ کرنا جرم ہے، کتنے ماں باپ اپنے بچوں سے تسبیح چھین لیتے ہیں کہ تو اللہ اللہ کرے گا تو ذکر کرے گا تو درشنی پر اٹھ پڑے گا تو رات کو اٹھ اٹھ کے نفلے پڑے گا پاگل ہو جائے گا پاگل، جیسے سارے پاگل خانے جتنے بھی ہیں پاکستان کے وہ سب اللہ اللہ کرنے والے نمازیں پڑھنے والوں سے بھرے ہوئے، یہ روڈوں پر جتنے پاگل بھٹکتے ہیں کیا وہ اللہ اللہ کر کے پاگل ہو گئے؟ دیکھیے تو انہیں کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم، ورنہ یہ ٹی وی اور وی سی آر جو ہیں کیا یہ لوگوں کو پاگل نہیں کرتے؟ یہ گندی گندی ناولیں لوگوں کو پاگل نہیں کرتے؟ آج کے اخبار میں غالبا لاہور کی خبر ہے، دو ڈاکو پکڑے گئے، ایک ان میں اونچے گھرانے کا تھا، ایک متوسط گھرانے کا تھا، اونچے گھرانے کا جو تھا وہ ناولے پڑھ پڑھ کر اور ڈرامے اور فلموں میں جو ڈکیتیوں کے اور جو واقعات ہوتے ہیں سمجھے، تو ان میں ڈکیتیوں کے اور قصے ہوتے ہیں، اچھا یہ ناول جو ہوتے ہیں جاسوسی ناول رومانی ناول ان میں اس قسم کے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں، کس طرح مطلب ہے کہ یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں اور کیسے انہیں گھل کھلاتے ہیں، تو یہ پڑھ پڑھ کے وہ ڈاکو بنا، اس لٹریچر پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں، مذہبی کتاب اگر مفت بھی آپ کو پیش کریں تو آپ نے یہ پڑیا بنانی اور ڈبے میں ڈال دینا، اس کو آپ کو توفیق نہیں کہ آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس مذہبی کتاب میں آ کے لکھا کیا، آپ نہیں پڑھتے، ناول آپ پیسے دے کر پڑھیں گے، سینے سے لگا کر پھریں گے اور راتوں رات اس کو ختم کریں گے جب دم لیں گے. ایک تو یوں بنا. اچھا دوسرا بھی اسی طرح مطلب بگڑا کہ وہ متوسط تھا تو اس کو صحبت ملی مالداروں کی، تو مالدار زیادہ تر عیاش ہوتے ہیں، زیادہ تر، سب نہیں، کیونکہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے، مذہبی ذہن نہیں ہے تو وہ عیاشیاں زیادہ کرتے ہوتے ہیں. جو کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، آپ تو جو جاتے ہو تو انشاءاللہ اچھے ہوتے ہوں گے. تو وہ مالداروں کی صحبت میں رہ کر اس کو بھی خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی یہ کروں وہ کروں، اس نے بھی ڈکیتیاں شروع کر دی، دونوں کی جو سیٹنگ ہو گئی، جوڑی بن گئی آپس میں اس طرح کی، اور ان لوگوں نے ڈکیتیاں شروع کی. تو اس طرح مطلب یعنی کہ وہ ناولیں پڑھ کے، ٹی وی کے ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر اور مالداروں کی صحبت میں رہ کر سمجھے وہ مطلب یعنی کہ ڈاکو بن گئے، اور اچھے خاصے ڈاکو، بہت پاورفل. تو میرے پیارے سائیں بھائی سوچیے، تو ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں، ان کو سب سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. دیکھو نا یہ ناولیں جو عام دکھتی ہیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی قانونی پابندی نہیں، کہیں بھی پابندی بالکل، آپ سرعام اس کو بیچتے ہیں رکھیں، گھر میں منع نہیں، آپ بالکل پڑھیں، آپ وی سی آر دیکھیں ساتھ میں رکھ کے، آپ کو مطلب وہ وی سی آر دکھائیں گے والدین آپ کے شوق سے دکھائیں گے آپ. حالانکہ اصل بگاڑ یہ پیدا کر رہے ہیں، دین تو برباد کر ہی رہے ہیں، یہ وی سی آر وغیرہ کے الٹے سیدھے فلمیں تمہاری دنیا بھی برباد کر رہے ہیں. جیسے ڈاکو بن گئے دنیا برباد ہوئی، ہیروئن کی بن گئے، اب یہاں کی صحبت ملی مولوی بن گیا تو اچھا نہیں لگتا، اور ہیروئن پینے والوں کی صحبت ملی اب ہیروئن پیتا اس کا کیا، اب ماں کو مارتا ہے، باپ کو مارتا ہے، پیسے نکلواتا ہے. اس لیے کہ شروع میں آپ نے دین سکھایا نہیں، دینی ماحول میں آنے دیا نہیں، تو کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے، لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے، دونوں ہی سے بچ. کہ تنگ دستی کی دراصل فکر جو ہے نا، یہ ایکچولی مطلب جو ہے صحیح معنوں میں یہ فضول فکر ہے، اصل فکر یہ نہیں ہے. اچھا ہاں، جو واقعی بیچارہ قرض دار ہے تو وہ واقعی متفکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو قرض دار ہے وہ بے شک فکر مند ہے، اللہ اس کا قرضہ جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ اتار دے. اچھا اب یہ قرض دار کیوں کر بنا، تو یہ قرض دار کیوں کر بنا، یہ کیوں کر کا جواب جو ہے نا یہ بڑا پریشان تھی، تو اس لیے بنا کہ اس غریب کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی تھیں، اب قرضہ لے کر اس نے نمٹایا. اب یہ دیکھو کتنا پریشان کن مسئلہ ہے، اس ذلیل معاشرے نے ایسے ایسے رسم و رواج گلے میں خود پہن دیے، ایسے ایسے رسم و رواج کے کلارے اپنے قدموں پر چلائے کہ آج اب کوئی بندہ سر نہیں اٹھا، خود اپنے ہاتھوں کباب، اپنے ہاتھوں کتنی رسم، لاکھ نہیں لاکھوں روپے چاہیے اگر آپ کو بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کی شادی، لاکھوں روپے چاہیے. باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ماں رو رو کے آنکھیں کھو دیتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کس طرح نمتا ہوں، یہ معاشرہ اتنا ذلیل، اور کم و بیش ہر فرد اس میں ملوث، ہر فرد کم و بیش، ہر اگر 200-500 بندے بھی مل کر اس غلط رواج کے خلاف صحیح معنوں میں آواز اٹھائے تو ممکن ہے کوئی کامیابی ہو، لیکن آواز بھی اٹھاتے ہیں لوگ تو اخبار میں چھپوانے کے لیے اپنے نام، اور بیچارے ان کے گھر میں بھی وہی ہوتا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں، جب پوری بلڈنگ سجائیں گے، گیٹ لگائیں گے، جب نکاح ہوتا ہے گیٹ بھی لگاتے ہیں، جو خرچہ کرتے ہیں خوب مطلب یعنی کہ وہ نچوائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں، اتنا یہ خرچہ کرتے ہیں، یعنی کہ اتنی عجیب حیرت ہوتی کہ اگر شادی ہوئی پوری بلڈنگ سجاتے ہیں، گلی سجاتے ہیں، یہ سجاتے ہیں وہ سجاتے ہیں، ان کو اگر بولنے والا نہیں، اور میرے سے اگر بولے تو اس سے کوئی برا بھی نہیں، میرے سے کوئی برا بھی نہیں یہ میں بولتا ہوں، اور اگر میں سرکار کے جشن ولادت کے سلسلے میں اگر سجاؤں بھی تو ایک جھالر لٹکا دیتا ہوں، میرے بیٹے کی شادی کرتا ہوں تو میں پوری بلڈنگ سجاتا ہوں، اور جشن ولادت مناتا ہوں ایک جھالر لٹکا دی ہوں، گیارہویں شریف کی ایک جھالر اگر لٹکا نہیں تو لٹکا دی ہوں، ان میری سوچ کتنی منفی ہو گئی، لیکن دنیا کے لیے کرتا ہوں تو دھوم دھڑکے کے ساتھ کرتا ہوں، اور اس کے بارے میں کوئی وسوسہ بھی نہیں آتا، اور یہ ایک جھالر لٹکاتا ہوں تو اس میں بھی ہزار وسوسے آتے ہیں اور ہزار مجھے چھیڑنے والے آتے ہیں کہ یہ کس کی سنت ہے، یہ تم نے کیا کر، تو فضول خرچی ہے، یہ فلاں ایک جھالر میری فضول خرچی، اور بیٹے کی شادی میں پوری بلڈنگ پوری گلی سجا دی، خوب میں ٹانگوں کو ہلوایا اسٹیجوں پہ چڑھا کے، تو کوئی فضول خرچی، یعنی کہ عجیب مطلب منفی سوچ بنتی جا رہی. حالانکہ سرکار کے جشن پر ایک جھالر کیا، میں کہتا ہوں ذرے ذرے کو جگمگانا چاہیے خوشی کے مارے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اگر آپ نے جشن ولادت کے لیے اپنا گھر سجایا، غوث پاک کی گیارہویں کے لیے گھر سجایا، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا کہ ایک بزرگ کے یہاں محفل ذکر تھی، انہوں نے بہت سارے مطلب نئی چراغ جلا رکھے تھے، تو ایک مطلب چلا گیا ایسے ڈیڑھ ہوشیار قسم کا بندہ، انہوں نے دل میں سوچا کہ اجالا کرنے کے لیے ایک ہی چراغ کافی تھا، یہ اتنے سارے چراغ جلا دی تو فضول خرچی ہے. تو وہ بزرگ جو تھے وہ روشن ضمیر تھے، انہوں نے اس کے دل کی بات تاڑ لی اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو چراغ جل رہے ہیں نا، ان میں جون جون سا چراغ تمہیں غیر خدا کی خاطر جلتا ہوا نظر آتا ہے نا، اس کو بجھا دے. جو جو چراغ اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے تو بجھا دے. اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، خطرہ دلی کی کہ واقعی یہ مجھے وسوسہ آیا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ جو جھالرے لگاتے ہیں جشن ولادت پہ، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں کہ اس کے حبیب کا جشن منائیں گے تو فراغ ہو جاتا ہے. بات تو مطلب ختم اللہ کی رضا پر ہوتی ہے، اور ہم جو شادیوں میں بلڈنگ سجاتے ہیں خود ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے، ہم سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ہم اپنی ناک رکھنے کے لیے معاشرے میں ہماری واہ واہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ بولیں گے بڑا خرچہ کیا، بڑا دلیر آتی ہے، بڑا آتیم تائی ہے. اپنی واہ واہ کرنے کے لیے، اپنا ڈھول بجوانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. یا کیا شادیوں میں بھی جو گانے بجاتے ہیں، رقص و سرور کی محافل گرم کراتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو پتہ نہیں، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہو، یہ صرف اپنے لیے. تو یہ جو ہم سجاتے ہیں وہ جشن ولادت کا، گیارہویں شریف کا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اور شریعت نے اس کو منع بھی نہ کیا ہو تو یہ بہت اچھا ہے، اللہ سب کو توفیق دے. بلکہ ہم تو اللہ کہے کہ اپنے دل کو بھی اسی طرح بلب کی طرح روشن کر دیں اللہ کے. تو میرے پیارے سائی بھائیوں، جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے، کاش جہنم سے ڈرتے ہوتے تو جہنم سے بھی بچ جاتے، تنگ دستی سے بھی بچ جاتے. اور مال کی حوث، اس پر ایک میں بہت ہی عجیب و غریب آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت ہی عجیب و غریب. وہ واقعہ بھی اگر آپ نے یاد کر لیا اور کبھی مال اور دولت کی خواہش ہوئی اور بے جا برکت کی خواہش، بے جا برکت، برکت ہے پھر بھی برکت کی خواہش ہوئی، تو آپ نے واقعہ ذرا یاد کر لینا، اس کو بالکل آپ اپنے دماغ میں ٹیپ کر لیں. طلبہ بن حاطب، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بھی نقل کیا ہے، طلبہ بن حاطب بارگاہ بیکس پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، حضرت ابو امامہ بحالی رضی اللہ عنہ کے راوی، طلبہ بن حاطب حاضر ہوئے، عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے مال میں برکت دے، روزی میں برکت دے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ طلبہ تھوڑے مال پر شکر کرو، تھوڑے مال پر شکر کرو، اتنا زیادہ مت مانگو جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو. پھر گھوم پھر کر اس نے عرض کیا کہ سرکار مال، مال چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سرکار نے فرمایا کہ اے طلبہ کیا میری زندگی تیرے سامنے نہیں ہے، میری زندگی تیرے سامنے نہیں ہے، کیا تو نہیں چاہتا کہ تیری زندگی اللہ کے نبی کی طرح گزرے؟ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا. سرکار نے اس کو سمجھا کہ مال میں برکت مت مانگ. تو پھر اس نے ہوشیاری کی، جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں نا، یہ روزی ہے تو روزہ ہے، روزی سے روزہ ہے، روزی میں برکت ہوگی تو خیرات بھی کریں گے، زکات بھی دیں گے، قربانی بھی کریں گے، مدینہ بھی جائیں گے، روزی میں برکت بھی سب کریں گے، یہ لوگ اپنے دل کو بہلاتے ہیں. حالانکہ ان میں سے ایک بھی خرچہ یہ نہیں کرتے، کرتے ہو تو خوش دلی سے نہیں کرتے، حلال کمائی سے الا ماشاءاللہ کوئی کوئی کرتا ہوگا، عموماً مطلب حلال کمائی اب رہی بھی کہاں. اچھا، تو اس نے اپنی ہوشیاری کی، آقا اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، سنو میں حقداروں کا حق ادا کروں گا اگر مجھے مال مل جائے، میں حقداروں کا حق ادا کروں گا. اور سرکار نے آخر کار اس کو دعا دے ڈالی، تھی بدعا. آج کی تو سب سے بڑی بزرگی یہی ہے کہ کوئی ہمیں ایسا تعویذ دے دے کہ ہمیں راتوں رات 5 لاکھ کا انعام مل جائے. بڑا پہنچا ہوا شخص ہے صاحب، کیا تعویذ دیا اس نے، میرے لیے ہاتھ اٹھائے واہ واہ نوٹوں کا ڈھیر ہو گیا. یہ بزرگی آج کل خیر تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی آگ اٹھا کر کے، یا اللہ طلبا کو مال میں برکت دے دے. اب جناب والا سرکار کی دعا کی تو بات ہی کیا، دعا ہے کس کی؟ جب سرکار کی دعا دہن اقدس سے نکلتی ہے تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت معنی قبولیت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خیر دعا قبول ہوئی، اس کو مال ملا، اس نے چند بکریاں لی، بکریوں کی اس نے پرورش شروع کی. تو سرکار کی جو دعا اس کو ملی تھی صلی اللہ تعالی، ان بکریوں میں ایسی کوئی برکت شروع ہو گئی کہ وہ حشرات الارض کی طرح بڑھنے لگی، کیڑے مکڑوں کی طرح بڑھنے لگی، تنا تن مطلب وہ جلنے لگی اور بڑھنے لگی، دیکھتے دیکھتے اچھا خاصا ریوڑ ہو گیا بکری. اب مدینہ شریف میں وہ مطلب یعنی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا، جیسے دو چار مرغیاں ہیں تو آپ اپنے گھر میں پال لو گے، اور اگر زیادہ ہے تو پولٹری فارم کا وہ الگ شعبہ، وہیں جانا پڑے گا، پتا نہیں ابھی الگ شعبہ ہے، زیادہ مال کے لیے تو اس کی خدمت کے لیے دور جانا ہی پڑے گا، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. تو اب مدینہ شریف میں کوئی ایسا پلاٹ نہیں ملا اس کو کہ وہ وہاں بکریوں کو سنبھالتا طلبا، تو اس نے جانے والا مدینہ شریف سے باہر ایک مطلب پلاٹ لیا اور اس پہ اس نے باقاعدہ بکریوں کو فارم قائم کیا اور اس کی مطلب یعنی کہ سلسلہ شروع ہوا. برکت کی دعا دی، برکت جاری تھی اس کی، اور برکت دی. اچھا اب وہ جو مدینہ شریف کے باہر اس نے پلاٹ دیا نا، ہاں تو اس میں یہ ہوا کہ پہلے تو یہ پانچوں ٹائم مسجد نبوی شریف میں نماز میں پہنچ جاتا تھا سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اب چونکہ وہ تھوڑا دور چلا گیا مصروفیت بھی بڑھ گئی، تو اب وہ زور اور عصر میں تو نماز کے لیے آ جاتا، باقی تین نمازیں اس کی سرکار کی بارگاہ میں حاضری سے وہ رہ گیا، تین نمازوں میں نہیں آ سکتا. اب یہاں بھی بکریاں بہت بڑھ گئی، مدینہ شریف کے بالکل جو قریبی قریبی پلاٹ تھے وہ بھی اس کو ناکافی ہونے لگے، پھر ذرا اور دور چلا گیا، ہے نا جیسے کراچی میں پورا نہ بول سوراخ گوٹ چلے گئے، اب سوراخ گوٹ میں گزارا نہیں تو جھمپیر کی طرف نکلے، تو ظاہر ہے کہ سوراخ گوٹ سے تو ابھی آ جاؤ گے گزارے دن میں، جھمپیر چلے جاؤ گے تو پھر کبھی کبھی آؤ گے، پھر موقع نہیں ملے گا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو وہ مطلب ذرا اور دور نکل گیا، جنہیں طلبا کے نصیب کو دیکھو، مال نے اس کو مدینہ چھوڑا دیا، مدینہ سے دور ہوتا چلا گیا اور دور چلا گیا پلاٹ لے لیا. اب طلبا جمعے جمعے میں آنے لگا، پہلے دو نماز ہو جاتی تھی زیادہ دور نہیں تھا، اب وہ جمعے جمعے میں آنے لگا، وہاں بھی برکت کی دعا جو تھی مزید طلبا جو ہے بکریوں میں اس کی برکت ہوتی گئی، تو وہاں بھی پلاٹ اب پورے نہیں، ایک اور صرف بہت دور بہت وسیع اس نے مطلب یعنی کہ اراضی خریدی اور وہاں اس نے بہت ہی لمبا چوڑا پلاٹ لگایا بکریوں کا، اپنی مطلب فارم لگایا. اب وہ جمعہ بھی اس کا گول ہو گیا، اب تو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، اب کراچی سے کوئی حیدرآباد تک چلا جائے تو جمعے میں یا کراچی کیسے پہنچے، تو وہ مطلب طلبا اب بہت دور ہو گیا. اب وہ یہ کرتا کہ جب کوئی سوار اتفاق یا گزرتے مدینہ شریف سے تو وہ مدینہ کے حالات پوچھ لیتا، سرکار کی خبر لے لیتا کہ کیا ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے. ایک بار سرکار ابد کرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ طلبا کا کیا ہوا، تو لوگوں نے سارا احوال بتایا کہ اسی طرح وہ دور ہوا، پہلے تین نمازیں گئیں پھر جمعے تک آیا، جمعہ بھی چلا گیا، بیچارہ وہ مال کے پیچھے مست ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا، اے طلبا تجھ پر افسوس، اے طلبا تجھ پر افسوس، اے طلبا تجھ پر افسوس. تو اتنے میں زکات کے احکام نازل ہوئے، زکات کے احکام نازل ہوئے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوہینیہ اور بنو سلیم کے دو آدمیوں کو منتخب کیا، یعنی ایک ان کی نمائندہ ٹیم بنائی، دو ایک وقت بنایا کہ جاؤ تم مختلف قبائل سے زکات وصول کری آؤ، اس میں آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ طلبا سے بھی لیا اور بنو سلیم کے فلا شخص کے پاس سے بھی زکات کی رقم لیا، زکات کا مال، اور فلا فلا کے پاس چلے جاؤ. چنانچہ وصول کرتے کرتے طلبا کے پاس پہنچے اور طلبا کو سرکار کا حکم سنایا کہ ایسے ایسے حکم ہوا ہے اور ہم لوگ سرکار کے نمائندے اور زکات لینے کے لیے آئے ہیں، اتنی اتنی زکات تمہاری بنتی ہے تو وہ ہمارے حوالے کر لو تاکہ ہم سرکار کے قدموں میں پہنچا دیں. اب وہ آپ کو پتا مال بہت چکنا ہوتا ہے, زور سے چپکتا ہے. فولبا نے غور کیا کہ میری اتنی بکریاں اور اتنی زکات نکل پڑے گی, تو اس کے دل میں بخل آیا اور اس نے کہا کہ زکات یہ تو ٹیکس کی ایک صورت ہے, تم ایسا کرو تم ذرا مطلب یعنی کہ دوسروں سے وصول کر کے پھر میں دیکھتا ہوں. چنانچہ یہ بنو سلیم جو ہے اس کے آدمی کے پاس چلے گئے جس کا سرکار نے فرمایا اس کے پاس بھی جانا, تو اس کے کچھ اونٹ تھے بھی بنو سلیم کے اس بندے کے, تو اس نے ایک بہت ہی تازہ اور فربا اونٹ جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دو. تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ تمہارے تو اتنے اونٹ نہیں ہے, تمہاری زکات میں اتنے تکڑے اور فربا اونٹ اتنا بڑا اونٹ نہیں چلتا, تم کو چھوٹا بھی دے دو گے کمزور تھا تو وہ بھی تمہاری زکات ادا ہو جائے گی. تو نہیں سرکار نے منگوایا ہے, یہ بھی کچھ نہیں اللہ کی بارگاہ میں, تو بس تم لے جاؤ, میں نے یہ اپنے دل سے اپنی مرضی سے میں نے پیش کیا ہے, بڑی خوش دلی سے انہوں نے پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ نے. اچھا یہ پھر فارغ ہو کر سولبا بن حاطب کے پاس پہنچے اور پھر فرمایا کہ زکات, پھر اس نے کہا اچھا وہ سرکار کا خط بتاؤ کیا لکھ کر لائے. خط دیا اس نے, خط پڑا, سفارشی لیٹر جو ہوتا ہے نا آج کل جو ان کے پڑھتے پھر نقطے نکالتے سیٹھ لوگ بازو کا, تو سرکار کا سفارشی لیٹر نہیں تھا, وہ تو آرڈر تھا, سرکار کا تو حکم چلتا ہے, سرکار اور کسی کی خوشامد تھوڑی کرنی ہے, تو آرڈر تھا اللہ کا حکم تھا کہ دے تو سکا. نے خط پڑھا, پھر خط پڑھ کر وہ پھر بڑبڑانے لگا ٹیکس ہے یہ تو ٹیکس کی ایک صورت ہے, سمجھے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, تم فی الحال چلے جاؤ میں اچھی طرح سوچوں گا اور غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ دونوں چلے آئے. اب جب سرکار کے دربار صلی اللہ تعالی میں حاضر ہوئے تو میرے آقا میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ یہ دونوں بولے سرکار فرمانے لگے, سرکار کو تو غیب روشن ہے, سرکار فرمانے لگے کہ سولبا جو ہے وہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, اس کے مال نے اس کو ہلاک کر دیا. اس مفہوم کے مطلب سرکار نے کلمات فولبا کے بارے میں ارشاد فرمائے اور اس کے لیے سرکار نے دعا فرمائی جس نے فربا اونٹ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنو سلیم کے اس شخص کو مطلب نواز دے, اس پر رحم فرمائے, پھر اس کے لیے دعا فرمائی. پھر ان دونوں نے پورا حصہ بھی سنایا کہ ایسی ایسی بات ہے. تو اتنے میں فولبا کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئی, فولبا کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئی. ان میں سولبا کے خاندان کا ایک شخص بھی تھا, مجھے پتا چلا کہ سولبا کے حق میں یہ مذمت کی آیتیں نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے مذمت کی کہ یہ وعدہ کر کے پھر گیا اور اس طرح مطلب کہ ہم حقداروں کا حق ادا کریں گے اگر مال گیا, وعدہ کر کے مکر گیا. اس کو سولبا سے ہر اس کے خاندان کا تھا کچھ رشتے داری قرابت داری کا خیال ہوا, تو وہ دوڑتا ہوا سفر کر کے سولبا کے پاس پہنچا اور اس کو جاتے کہا کہ سولبا تجھے تیری ماں روئے, تو اب کہیں کا نہ رہا, دیکھ تیرے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئے, تجھے قرآن نے مذمت کی, اللہ نے تیری مذمت کی, تو برباد تباہ ہو گیا. اب سولبا بڑا پریشان تھا, اس کو اب کچھ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر لیا. اب اس نے اپنی زکات کے بکریاں وکریاں جو بھی بنتی زکات وہ اس نے لی اور سرکار کی بارگاہ میں اب روتا ہوا حاضر ہوا کہ سرکار یہ آپ زکات لے لیجیے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا سولبا پہلے تیرے لیے میرا حکم نہیں تھا, پہلے تو کیوں نہیں مانا, یعنی مفہوم بتا رہا ہوں کہ پہلے تو نے کیوں مطلب انہیں زکات نہیں دی, اب تو اللہ تعالی نے تیری زکات لینے سے مجھے منع کر دیا, اب میں نہیں لوں گا. ہوئے ہوئے اب سولبا گیا کم, اب وہ اپنے منہ پہ اپنے سر پہ خاک اڑانے لگا اور روتا ہوا پھر چلا گیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پردہ ظاہری فرما لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سولبا حاضر ہوا زکات کا مال لے کر. صدیق اکبر نے یہ فرما کر اس کو ٹال دیا کہ جو سرکار نے نہیں دیا تو میں کون ہوتا ہوں تیرا مال لینے والا, میں نہیں لیتا, چلا گیا. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح وہ حاضر ہوا, فاروق اعظم نے بھی اپنے پیشروں کی اتباع کرتے ہوئے اس کا مال قبول نہیں کیا. حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سولبا انتقال کر گیا, اس کا مال یہیں دھرا کا دھرا رہ گیا. میرے پیارے بھائیوں، آپ نے یہ واقعہ شاید ہو سکتا ہے پہلے سنا ہو، سنا ہو تو بھی صحیح، نہ سنا ہو تو بھی آپ غور کیجیے کہ مال کے وبال نے طلبا کا کیا حشر کیا، کیا حشر. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار بھجوائے. جب اتنی رقم انہوں نے دیکھی تو یہ رونے لگے اور غمگین چہرہ لیے اپنے گھر تشریف لائے. آپ کی زوجہ محترمہ نے جب افسردہ افسردہ دیکھا، اترا ہوا چہرہ دیکھا، تو کہنے لگی میرے سرکار کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ تو رو کر کہا کہ ہاں بہت اہم واقعہ پیش آیا، بہت پریشان کر دیا، بہت عجیب واقعہ میرے پاس. یہ کہہ کر آپ نماز پڑھنے لگے، رات کا وقت تھا، نماز پڑھنے لگے. روتے رہے روتے رہے روتے 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 صبح کر دیا. یعنی کہ دولت آپ کے پاس آ گئی تو اس کی وجہ سے آپ اتنا گھبرا گئے کہ یہ مصیبت میرے گلے کا مر، یہ دولت اب میں کیا کروں. پہلے یہ ہوتا. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بادشاہ وقت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے اور طبق بھر کر اشرفیوں کا لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اس کو قبول کیجئے. تو آپ نے دسترخوان کو رکھوا دیا اس کو اور دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور خادموں سے کہا کہ اس کو مہمان آیا کھانا کھلاؤ. محمود غزنوی کے لیے وہ دسترخوان بچھا، سوکھی روٹیاں رکھ دی گئی. اب وہ سوکھی روٹیاں اٹھا کر محمود غزنوی نے جب چبائی تو وہ حلق میں ڈکنے لگی. تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے حلق سے نیچے نہیں جا رہی. تو آپ نے فرمایا کہ ہماری روٹی تمہارے حلق کے نیچے نہیں جاتی ہے اور تمہارا مال ہمارے حلق کے نیچے نہیں جائے گا. یہ ہمیں مبارک ہو، یہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے. اس کو اٹھا کے واپس کر دیا. ہمارے اتنا مطلب سہل اللہ جو تھے وہ دولت سے دور بھاگ. آخر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ آپ سوچو نا، ایسا کیوں ہوتا تھا، یہ کیوں کرتے؟ سیدنا ذوالقرنین، جن کا قرآن میں ذکر ہے، ذوالقرنین کا، ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بار اپنے لشکر کے ساتھ کہیں گزر رہے تھے تو جنگل سے گزرے. وہاں ایک جماعت تھی، ایک بہت بڑا گروہ تھا، عجیب و غریب. وہ سب سبزیاں کھاتے تھے، سبزیاں کھاتے تھے اور گزارا کرتے تھے. تو آپ نے ان کے سردار کو اپنے پاس بلوایا اور اس کو کیلا بھیجا کہ تم مجھ سے ملو. تو سردار نے نمائندے کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتا. اگر بالفرض آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو آپ کو آنا چاہیے میرے پاس. جب یہ جواب پہنچا تو ذوالقرنین کو واقعی چوٹ لگی کہ یہ سچ کہتا ہے، میں نے اپنے مطلب کے لیے باز پوچھ کے لیے بلایا، مجھے جانا چاہیے. پہلے لوگ آپ کو پتا بزرگ ہوتے ہو، سادے ہوتے تھے، آج تک ٹکے گا، تھوڑی سی کرسیاں مل گئی تو وہ ہر ایک کو ڈر کر کے بلواتا رہتا. پہلے تو جو ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ چل کے جاتے ہی تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے. اچھا، تو ذوالقرنین خود اس کے بعد تشریف لے گئے اور دعا سلام ہوئی، بات چیت ہوئی، بات چیت آگے. آپ کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں تھا. آپ کو کام تھا، ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئے، اب میرے لیے کیا مطلب آپ فرماتے ہیں. تو ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا اس گروہ کا کہ انہوں نے اپنی بستی میں بہت ساری قبریں بنا رکھی تھی اور ہر ایک کی قبر مخصوص تھی کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ اس کی قبریں مخصوص تھی. اور یہ لوگ روزانہ صبح اپنی وہ خود ہی بھی قبروں کے پاس آتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے قریب نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنی موت کو یاد کرتے ہیں. تو ذوالقرنین نے ان سے پوچھا کہ یہ قبریں تم نے کیوں کھود رکھی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ اس لیے کہ اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں آئے بھی تو ہم اپنے نفس کو یہ قبریں دکھاتے ہیں. کہ تو کیا کرے گا دنیا کی محبت کر کے؟ کیا اس گھرے میں دنیا کی محبت کام آئے گی؟ اس لیے اس کو صفائی کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم قبر پر اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی قبر پر، اور نماز پڑھتے ہیں تاکہ مطلب ہمیں احساس رہے اور ہماری ہرس ہے نا وہ ختم، کہ ہماری منزل یہ ہے. تم لوگ مال وال کیوں نہیں جمع کرتے؟ کیا سونا چاندی جمع کرنے کا ہم بہت برا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا مطلب آدمی اس کے پیچھے مگن ہو جاتا ہے. جب سولبا مال کے پیچھے مگن ہوا تو مدینہ بھی چھوٹا اور مدینے والا بھی چھوٹا. تو مال کے پیچھے آدمی مگن ہوتا ہے، اگر مال بڑھتا گیا تو ہم پھر کام نہیں چلا سکتے، اس لیے ہم مال کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. اچھا تم یہ جانور وغیرہ کیوں نہیں پالتے ہو جن کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ان پر سواریاں کرتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے اس کا بھی اسی قسم کا جواب دیا کہ ہم یہ کیا کھا کر کریں، کیونکہ ہم لوگ گھاس وغیرہ سبزہ وغیرہ ہم کھاتے ہیں، اس لیے کہ کیسا بھی لذیذ کھانا کھا لیا جائے، کیسا بھی لذیذ کھانا کھا لیا جائے اس کا مزہ جو ہے الگ تک ہے، الگ سے نیچے اترا تو سب ایک جیسا ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھو نا ہم لذیذ چیز کھاتے، اب یہ کہ آپ نے میٹھی کو چیز کھائی تو میٹھا جب تک منہ میں معلوم ہے، اب یہ الگ کے نیچے اتر گیا میٹھا تھا یا پھیکا تھا یا تیکھا تھا یا کھٹا تھا یا کڑوا تھا، اب آپ کو پتا نہیں چلے، پیٹ میں ذائقہ نہیں، ذائقہ کا تعلق سب جانتے ہیں کہ زبان سے، تو الگ کے نیچے چلا گیا تو اس کا ذائقہ ختم ہو گیا، تو ہم یہ کہ تھوڑا سا مطلب انہیں کہ ذائقہ حاصل کرنے کے لیے ان چکروں میں نہیں پڑتے لذت ہو گئے، ہم یہ گھاس پات کھا کر گزارا کرتے ہیں، یہ بھی ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین اس سردار کی ان باتوں سے بڑے متاثر، بہت متاثر، اور فرمایا کہ تم بہت سمجھدار ہو، سردار سے فرمایا اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں اپنے خزانے میں سے بھی تجھے بہت کچھ دوں گا اور میں تجھے اپنا وزیر بنا لوں گا، تو بہت سمجھدار۔ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ علی جا اب گھر بھولیں گھر، آپ کے بہت سارے دشمن بھی ہوں گے، کہاں آپ کے بہت سارے دشمن بھی ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس ملک ہے، مال ہے، دولت ہے، تو جن کے پاس مال دولت ہوتا ہے، جن کے پاس ملک ہوتا ہے ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں، مال دولت کو چھیننے کے لیے، ملک کو چھیننے کے لیے دشمن ہوتے ہیں، اور میرے پاس مال بھی نہیں تو میرا دشمن بھی کوئی نہیں، تو میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر بہت ساروں کو اپنا دشمن بنانا نہیں چاہتا۔ سو بات کی ایک بات، حضور آپ اپنے رستے پر خوش رہے، میں اپنی جگہ بالکل مطمئن ہوں اور خوش ہوں، مجھے کسی چیز کی کوئی حاجت ہی نہیں، بہت خوش ہوں۔ اس نے وزارت کی آفر کو ٹھکرا دیا، اور آج بتائیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ بالکل یہ نہیں، یہ جتنی باتیں ہیں نا واقعی بہت سالڈ باتیں ہیں، بہت مطلب سمجھنے کے لیے کافی ہے، نہیں انسان ایک ذہن بنا لے یار میری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، میری زندگی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے، اب یہ ہم لوگ سال گرا کرتے ہیں، سال گرا، اب سال گرا کیا ہوتا ہے کہ موم بتیاں جلاتے ہیں اور اتنی بجھا دیتے ہیں کہ اتنے سال اس کے پورے ہو گئے، تو اس میں یہ سمجھ میں ضرور آتا ہے کہ اتنی موم بتیاں بجھ گئیں، 15 موم بتیاں بجھ گئیں، 15 سال کا ہو گیا، تو مطلب یہ کہ اس کی زندگی کے 15 سال تو کم ہو گئے بجھ گئے، انہیں سال گرا کا ہم جشن مناتے ہیں، حالانکہ زندگی کا ایک سال تو کم ہو گیا، لیکن میں سال گرا منانا یہ جائز یا ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سال گرا اگر کوئی جائز طریقے پر مناتا ہو، اس میں وہ بین باجے نہ بجاتا ہو، ادھم پھاند نہ کرتا ہو، اور اللہ سے ڈرتا ہو کہ یا اللہ جو میرے تو نے اتنے 17 سال گزار دیے تو آج میرا 18واں سال شروع ہو گیا، تو اللہ میرے گزشتہ 17 سالوں میں جو کچھ گناہ کیے معاف کر دے، 18واں سال میرا تیری یاد میں گزرے، تو ایسی سالگرہ کو کس نے ناجائز کہا؟ بات تو مطلب یہ کہ جو اب سالگرہ میں تو ناجائز کام تو بہت ہو گئے، فوٹو تو کھینچتا ہی کھینچتا ہے، تو یہ حرام ہے فوٹو کھینچتا، وہ بھی ہوگا نہیں کیا کیا گھپلے ہوتے، تو اصل بنیاد کیا انکار نہیں ہے، جیسے کہ شادی سنت ہے، شادی ایک بنیاد ہے، اور اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ شادی میں ہزاروں رسمیں غلط ہیں، ناجائز رسمیں، صرف شادی ہی کرنا جائز ہے، باقی تو سبھی آپ کو پتا ہے گھپلے ہی ہوتے ہیں، تقریباً جتنی بھی رسمیں وہ خلاف سنت ہوتی ہیں شادی میں، قسمت ہی ہوتی، تو پھر بھی ہم شادی کا انکار نہیں کرتے کہ شادی واقعی ہونی چاہیے، لیکن جو غلط رسمیں ہیں ان کو مطلب نکال دینا چاہیے، تو چلو کوئی سالگرہ کرتا ہے تو اس پہ ہم نہ ہی روکیں، لیکن یہ تو کہہ سکتے نا غلط رسمیں کرتے ہو اس سے باز رہو، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سالگرہ کرنے سے، یعنی کہ جتنی سالگرہ اتنے سال تو ہمارے کم ہو گئے، یہ مطلب ہماری زندگی جو ہے یہ گزرتی چلی جا رہی ہے، اب ہم سوچیں کہ یار ہم یہ اتنا جمع کر رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، آخر ان سب کو جمع کر کے کریں گے کیا؟ بوڑھے بوڑھے 60 سال 70 سال 75 سال 80 سال کے بوڑھے بوڑھے جگہ محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بہت بےچارے مزدوری کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ادھر مال اٹھایا ادھر رکھا ادھر بھاگے، بعض تندرست ہوتے ہیں، 90 سال کے بوڑھے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کیا تندرست ہوتے ہیں، بہت بھاگ دوڑ، تو آخر یہ سوچ بنتی ہے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب کیا کام آئے گا، اب تو کم از کم اللہ اللہ کریں، اب تو اتنا کما لیا کہ بچوں کے بچے بھی بیٹھ کر کھائیں تو شاید پورا ہو جائے گا. اب تو مطلب اللہ کی طرف رجوع کریں, اب بھی نہیں کریں گے 80-90-70 سال کی عمر میں تو آخر پھر کب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے؟ تو اب کہیں آپ یہ نہ سوچتے ہو کہ چلو 80-90 سال تک تو پرمیشن مل گئی, اپنی تو جوانی اپنے تو محنت کر ہی لیں. تو یہ مراد نہیں, میں پرمیشن نہ آپ کو دے رہا ہوں, نہ آپ کو روک رہا ہوں, نہ میں روک سکتا ہوں, نہ میں کسی کو روک سکتا ہوں. دیکھو ہم میں سے میرے خیال میں 90% ایسے ہوں گے جنہوں نے بانڈ رکھے ہوں گے انعامی. میں تھوڑی آپ کو کہوں گا کہ بانڈ نکال لو, میں کہوں گا تو آپ نے کون سا ماننا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے گروہ سے, اے عورتوں, اے اسلامی بہنوں, جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتا سنو تو تم بھی وہی کلمات کہہ لو. اذان و اقامت جب دے بلال, تم بھی وہی کلمات دوہرا لو تو تمہیں ہر کلمے کے بدلے ایک ایک لاکھ نیکیاں ملیں گی, ایک ایک ہزار درجے تمہارے بلند ہوں گے اور ایک ایک ہزار گناہ معاف ہوں گے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے لیے ان کے اسپیشل آفر میں خصوصی پیشکش ہے یا ہمارے مردوں کے لیے بھی کوئی اصلاح ہے؟ تو دریا رحمت اور جوش میں آیا اور فرمایا کہ اگر مرد جواب اذان کا دے تو مردوں کو تم سے دونا ڈبل. اب لگاؤ حساب, جوڑتے رہو حساب, 3,24,00,000. یعنی آپ نے 5 اذان اور 5 اقامت کا جواب دیا, یعنی وہی کلمات جو مؤذن کہتا آپ بھی کہہ گئے. دن میں 5 اذانوں میں کتنی دیر لگی؟ یہ سب ملا کر 12-15 منٹ میرے خیال میں لگتے ہیں, 12-15 منٹ. 12-15 منٹ آپ نے توجہ دے دی, اذان کا جواب دے دیا تو آپ کا 3,24,00,000 نیکیوں کا بانڈ کھل گیا.
تارے پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول.